السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورۃ آل عمران آیہ نمبر 113. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. جیسا کہ ہم امت مسلمہ کا جو نسب العین ہے اس کے بارے میں پڑھ رہے تھے، اور آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ فریضہ امت مسلمہ چونکہ بھلا چکی ہے یا سر انجام نہیں دے رہی، اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم پر مشکلات اور ایسی مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں جس کا کوئی حد و حساب نہیں ہے. ہر طرف سے مسلمانوں پر ایک طرح سے یہ الغار ہے غیر مسلموں کی، اور مسلمان پریشان حال ہیں. تو اس کا توڑ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی وقت پاسبل ہے جب ہم اپنا فریضہ انجام دیں جو اللہ تعالی نے کام ہمارے ذمے لگائے تھے، اور چونکہ اہل کتاب یہ کام بھول چکے تھے لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کے اوپر مسکنت اور ذلت طاری کر دی تھی. اور جو مسکنہ کا معنی تھا، فقر النفس وشحہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نفس کی تنگی میں مبتلا کر دیا تھا اور بخیلی میں مبتلا کر دیا تھا، جس کی بنا پر سود عام ہو چکا تھا اور وہ لوگ دوسروں کے لیے خیر پھیلانے یا پہنچانے والے نہیں بن رہے تھے. اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں خیر پہنچانا ہے، پھیلانا ہے، اور دوسروں کی مدد کرنی ہے ہمیشہ. الحمدللہ یہ کام ہمارے ذمے ہے. اسی کا کنٹینیویشن ہے آیتوں کا، آیت نمبر 113. آئیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیس سواء من اہل الكتاب امۃ قائمۃ یتلون آیات اللیل وآناء اللیل وہم یسجدون. لیس نہیں ہے، سواء سب برابر، من اہل الكتاب اہل کتاب میں سے، امۃ ایک جماعت ہے، قائمۃ حق پر قائم ہے، یتلون آیات اللہ تلاوت کرتے ہیں وہ اللہ کی آیاتوں کی، آنا اللیلی رات کی گھڑیوں میں، وہم اور وہ، یسجدون سجدہ کرتے ہیں. یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات وأولئک من الصالحین. یؤمنون باللہ، ایمان لاتے ہیں وہ ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے، ویأمرون اور حکم کرتے ہیں بالمعروف اچھے کاموں کا، وینہون اور وہ روکتے ہیں عن المنکر برے کاموں سے، ویسارعون اور وہ جلدی کرتے ہیں فی الخیرات بھلائیوں میں، وأولئک اور یہی لوگ ہیں، من الصالحین صالحین میں سے، وما یفعل من خیر فلن یکفروا واللہ علیم بالمتقین. وما اور جو کچھ، یفعل وہ کریں گے، من خیر بھلائی میں سے، فلن بس ہرگز نہیں، یکفر ہو وہ محروم کیے جائیں گے اس سے، واللہ اور اللہ سبحانہ وتعالی علیم خوب جاننے والا ہے، بالمتقین تقویٰ کرنے والوں کو یا پرہیزگاروں کو. روانی والا ترجمہ دیکھ لیجئے. یہ اہل کتاب بھی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم رہنے والے ہیں، وہ دن رات اللہ کی آیات پڑھتے اور سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں. یہ صالح لوگوں میں سے ہیں. جو بھی بھلائی کا کام وہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے. یہاں پر اہل کتاب کے اس گروہ کی تعریف کی گئی ہے جو کہ بالکل چند تھے. جیسے آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے، لاسٹ ٹائم بھی بتایا گیا تھا آپ کو کہ اہل کتاب میں، اسپیشلی مدینہ میں جو یہود آباد تھے، ان میں سے صرف 18 یا 20 لوگوں نے ایمان لایا تھا، اس کام کو قبول کیا تھا. بعد میں دھیرے دھیرے کچھ اہل کتاب ایمان لاتے گئے. تو اہل کتاب میں اگر چند لوگ بھی اچھے تھے تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو چھوڑا نہیں ہے، بلکہ ان کی بھی تعریف یہاں پر بیان کر دی گئی ہے، سبحان اللہ. تو ان کی اکثریت، یعنی اہل کتاب کی اکثریت تو فسق اور فجور پر ہی قائم رہی، یعنی اسی پر وہ اڑے رہے، نافرمانی، ہٹ دھرمی، رسول اکرم کی دشمنی پر وہ ڈٹے رہے. لیکن چند لوگ اس میں بے شک یا بلا شبہ بہت ہی اچھے تھے، تو اس آیت میں انہی لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ سب کے سب برے نہیں ہیں، بلکہ کچھ لوگ ان میں اچھے بھی موجود ہیں جو ایمان بھی لے آئے، جیسے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یا نجاشی حبش کا بادشاہ. ان سب میں وہ خوبیاں موجود تھیں جو ایک نیک مسلمان میں ہوتی ہیں. حالانکہ عبداللہ بن سلام یہود کے بہت ہی مشہور عالم تھے، لیکن وہ حق پرست تھے، ان کو منصب اور عہدہ نہیں چاہیے تھا، یہ مفاد پرست نہیں تھے وہ لوگ. کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جب رسول اکرم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لائے، تو جب ان کو معلوم ہوا کہ ان میں وہ نشانیاں موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یعنی تورات میں بتائی تھی آخری نبی کی، تو فوراً رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے، چند سوالات پوچھے اور فوراً اسلام لے آئے. اور وہی والا واقعہ پیش آیا تھا کہ جب یہود کا جو مزاج تھا، جب عبداللہ بن سلام نے رسول اکرم کو اس سے آگاہ کیا تو رسول اکرم کو حیرت بھی ہوئی، حالانکہ آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہود تو آپ کو بہت اچھے سے یہاں پر ساتھ دیں گے کیونکہ وہ اہل کتاب ہیں اور آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن عبداللہ بن سلام نے بتایا کہ یہود تو اس طرح سے ہیں، یعنی ان کی تو سازشیں اور جو قید و مکر کے جال ہے اس طرح سے پھیلے ہوئے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان لوگوں نے آیت رجم کو چھپانے کی کوشش کی. ایک زنا کا جو مقدمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، تو انہوں نے تورات سے آیت رجم کو چھپانا چاہا، تو عبداللہ بن سلام نے اس آیت کی نشاندہی کر کے رسول اکرم کو بتا دیا اور یہود رسوا ہو گئے اور وہ عبداللہ بن سلام کو پھر برا بھلا کہتے رہے. اور عبداللہ بن سلام کو ایک خواب بھی آیا تھا جس پر رسول اکرم نے ان کو یہ خوشخبری دی تھی یا اس کی تعبیر یہ بتائی تھی کہ آپ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہیں گے، اس لیے بعض صحابہ ان کو جنتی بھی کہا کرتے تھے. تو یہاں پر اہل کتاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ایسے ہیں اہل کتاب میں سے، ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو قائمتن یتلون آیت اللہ، جو قائم ہے اس بات پر، یعنی مسلسل ان کا یہ دعام ہے، مسلسل وہ عمل کرتے رہتے ہیں، یتلون آیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. اور یہاں بعض مفسرین نے اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت سے مراد دراصل قرآن میں غور و فکر کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب میں غور و فکر کرنا. اب ظاہر سی بات ہے یہود کے پاس کون سی کتاب تھی، یہود کے پاس کون سی کتاب تھی، تورات تھی نا ان کے پاس. جی بالکل، جزاکم اللہ خیرن. تو وہ تورات کی جو تلاوت کرتے تھے اس پر بھی ان کو اجر ملتا تھا. اور آپ کو معلوم ہوگا نا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ دو رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ میں اللہ تعالی کی آیات پر غور و فکر کروں، وہ زیادہ اجر اور درجے کی بلندی کا باعث ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرنا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اصل میں. تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات پر غور و فکر بھی کرتے تھے اور ساتھ میں رات کی آخری گھڑیوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز بھی ہوتے تھے. اور آپ لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ پہلے سے جو امت کے پچھلی امتوں کے نیک اور صالحین تھے لوگ، ان کا یہ ہمیشہ معمول رہا ہے کہ وہ تہجد گزار ہوتے تھے. اور اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرنا، اس کا جو اثر ہوتا ہے، اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے، وہ بالکل الگ ہی ہوتا ہے. آپ شروع میں جتنے صحابہ کو دیکھیں گے جو ایمان لائے تھے، اسید بن حزیر کو لے لیجئے مدینہ میں، اور سعد رضی اللہ عنہ کو لے لیجئے، سعد بن معاذ کو، اور بھی بہت سارے صحابہ، طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ کو آپ لے لیجئے، یا پھر ابو ذر غفاری کو لے لیجئے. ان سب نے کیا سنا تھا پہلے رسول اکرم سے، کس بات کو وہ سنتے تھے، اور پھر فوراً ان کا دل کس بات کی گواہی دیتا تھا؟ قرآن سنتے تھے نا پہلے رسول اکرم سے، ہے نا؟ قرآن کو سنتے تھے تو اس کا اثر ڈائریکٹ ان کے دل پر ہوتا تھا. آپ کو یاد ہے جب عمر رضی اللہ عنہ پردے کے پیچھے سے چھپ کر قرآن سن رہے تھے تہجد کے وقت، رسول اکرم تلاوت کر رہے تھے آیتوں کی، تو کیسے ان کے دل پر اثر ہوا؟ وہیں سے ان کے دل کی دنیا بدل گئی تھی، یعنی اسلام کی حقانیت تو ان کے دل پر ظاہر ہو گئی تھی، لیکن وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے اس وقت. لیکن جب رسول اکرم جیسے جیسے تلاوت کرتے جا رہے تھے تو ان کو کیا محسوس ہو رہا تھا کہ اچھا، یہ تو دلوں کی بات بھی جانتا ہے، یہ تو کاہن ہے، یہ تو شاعر ہے. اور وما ہو بقولی کاہن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کہتے اچھا یہ تو دل کی بات بھی جان لیتا ہے. تو سبحان اللہ، قرآن کی تلاوت سے جو اثر ہوتا تھا وہ بالکل ڈفرنٹ اثر تھا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اگر آپ خود سے زور سے پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ دیکھیں اس کا اثر بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے. اگر الحمدللہ آپ کو تجوید آتی ہو، اگر آپ قرآن کی آیتوں کو سمجھتے ہوں، تو اس کی تلاوت کا جو اثر ہوتا ہے سننے سے بھی بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے اور پڑھنے سے بھی بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے. جب آپ قیام اللیل میں، تراویح میں یا پھر عام نمازوں میں بھی، جو دن بھر کی پانچ نمازیں ہوتی ہیں جس میں سے جو جہری نمازیں ہیں، جب آپ کبھی مسجد میں جائیں تو آپ دیکھیں ان آیتوں کا دل پر بالکل الگ ہی اثر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی خاص خوبی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ اہل یہود میں جو ایک امت تھی، ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی جو اللہ کے دین پر قائم رہنے والی تھی، اور اللہ نے جن کاموں کا انہیں حکم دیا تھا اس پر عمل کرنے والی تھی، اور ان نیک عمل میں نماز بھی شامل ہے، نماز کو قائم کرنا۔ تو وہ راتوں کے وقت اللہ کے کلام کی تلاوت بھی کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں رات کی نماز ایک الگ ہے تہجد، اور رات میں اللہ کی آیتوں پر غور و فکر کرنا تلاوت کر کے، وہ ایک الگ کام ہے۔ اور نیک لوگوں کا کام یہاں یہی بتایا گیا ہے، جن لوگوں کی یہاں تعریف کی گئی ہے وہ وہی لوگ ہیں جو اللہ تعالی کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ابن عطیہ بتاتے ہیں کہ قیام اللیل اور قرات العلم یہ اللہ تعالی کی رضامندی کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، یہ اللہ تعالی کے چہرے کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور نفل نماز سے افضل علم تلاش کرنا یا اللہ کی آیات پر غور و فکر کرنا وہ نفل نماز سے زیادہ افضل ہے۔ حالانکہ نفل نماز بھی رات کے وقت بہت اچھا کام ہے، بہت نیک کام ہے، اور بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے۔ تو ان کی بڑی جو تعداد تھی اہل کتاب کی، وہ ایمان سے تو محروم ہو گئی، لیکن کچھ لوگ الحمدللہ بہت اچھے تھے کہ جیسے ہی ان کو حق سننے کو ملا وہ فوراً اس پر ایمان لے آئے، اور وہ اللہ کی آیات کی تلاوت بھی کرتے تھے اور اللہ کے آگے سجدہ ریز بھی ہوتے تھے۔ تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان اور عمل کی راہ میں قائم ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اور اللہ کی عبادت میں سرگرم رہتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے۔ اکثریت وہ ہے جو ایمان سے بے بہرا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کتنا انصاف پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چند لوگوں کا بھی ذکر یہاں پر کر دیا، ان کو بھلا نہیں دیا گیا، بلکہ جو لوگ اچھے تھے ان کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بہت اچھے ہیں، جو رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیات پر غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ تو جو پہلے ذکر ہوا تھا، اہل کتاب کی اکثریت کا ذکر ہوا تھا، باقی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو حق شناس ہیں، انصاف پسند ہیں اور آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، جو اسلام قبول کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور رات کی آخری گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں وہ غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر قیام اللیل کے بارے میں کچھ ذکر کرنا چاہ رہی تھی، جو صحابہ کرام تھے ان کا معمول کیا تھا اور وہ لوگ کس طرح تلاوت کے تعلق سے ان کا جو عمل تھا، روزمرہ کا عمل، وہ کیسا تھا، یا ان کی کیا مصروفیات تھیں دن اور رات میں۔ دن میں تو کام کاج میں مصروف ہوتے تھے یا دعوت دین کے کام میں مصروف ہوتے تھے، لیکن رات میں وہ اللہ تعالی کی عبادت اور غور و فکر میں مصروف رہتے تھے۔ تو انفرادی طور پر آپ قیام اللیل پڑھتے ہیں، وہی تہجد ہوتی ہے اصل میں، عام دنوں میں جو تہجد کہلاتی ہے، رمضان میں ہم اسی کو تراویح کہتے ہیں یا قیام اللیل کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تہجد پڑھا کرو، انہیں قیام اللیل کا اہتمام کرو، کیونکہ تم سے پہلے جتنے صالحین، دعوت الصالحین کا لفظ آتا ہے حدیث میں، کہ تم سے پہلے امتوں میں جتنے صالحین گزرے ہیں ان سب کا معمول رہا تھا کہ وہ قیام اللیل کیا کرتے تھے، رات کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ یعنی ہر انبیاء کی امت کے لوگ قیام اللیل کے پابند تھے، کچھ لوگ ان میں سے، جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے جن کا ذکر کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو اس کے بہت سارے روحانی فائدے ہیں، یہ ڈائریکٹ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں۔ یہ فرض نہیں ہے، لیکن یہ آپ کو بہت سارے فائدے دیتی ہے۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک یا اللہ تعالیٰ کے تقرب کا باعث نہیں سوائے تہجد کے، یعنی تہجد سے بڑھ کر کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ اور اس لیے دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے فرض قرار دے لیا تھا، حالانکہ آپ پر بھی فرض نہیں تھی، لیکن پھر بھی آپ اس کو روزانہ پڑھا کرتے تھے، ایون سفر میں بھی آپ نفل نماز یعنی قیام اللیل نہیں چھوڑتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کو پڑھا، اور یہی آپ نے بات فرمائی تھی کہ پچھلے انبیاء کے جتنے نیک اور صالحین لوگ تھے ان سب کا یہ معمول رہا تھا کہ وہ قیام اللیل کے پابند تھے. اس سے اللہ تعالیٰ سے قربت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے, یہ روح کی غذا ہے. آپ اللہ کے سامنے تنہائی میں کھڑے ہوتے ہیں, ایک آپ خوشی, ایک جوائے محسوس کرتے ہیں. دن کے لیے آپ کو قوت مل جاتی ہے. کسی نے بہت اچھی بات لکھی تھی کہ لوگ رات میں وقت گزاری کے لیے موویز, انٹرٹینمنٹ کی چیزیں تلاش کرتے ہیں, جبکہ جو اللہ والے ہیں, جو اہل القرآن ہیں, وہ اللہ کی یاد میں قرآن پڑھتے ہیں, ان کے دل اس سے خوش ہوتے ہیں, وہ ایک دلی اور روحانی خوشی محسوس کرتے ہیں. کوئی اسکالر کا کہنا ہے کہ میں جب تہجد پڑھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے گویا کہ میں مٹھاس محسوس کرتا ہوں. فضیل رحم اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نفرہ اللیل, یعنی ہماری رات کی فرحت ہے یہ, میں محبت کرتا ہوں قیام اللیل سے اور یہ مجھے خوشی اور فرحت دیتی ہے, سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں صرف آپ 10-15 منٹ نکالیں گے تو آپ کا اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے رات کے وقت میں وہ مضبوط ہوتا جائے گا. حسن بصری کہتے کہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ سوتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ انہیں پکارتا ہے کہ اے میرے بندو آؤ میں تمہیں بخش دوں, اے میرے بندو آؤ مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں کچھ دوں, اور بندہ سوتا پڑا رہے, کیسے پاسبل ہے. اور سعید بن مسیب کہتے کہ اللہ تعالیٰ اسے نور دیتا ہے جب وہ قیام اللیل کا پابند ہو جاتا ہے اور اس پر سکینت نازل ہوتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ سعید بن حضیر جب جا رہے تھے ایک دفعہ اور وہ تہجد کے پابند تھے, جب وہ تہجد پڑھ رہے تھے تو آپ ان کو کچھ سکینت, کوئی قندیلیں نظر آئیں, روشن قندیلیں نظر آئیں. تو رسول اکرم نے فرمایا کہ وہ تمہاری تلاوت سننے کے لیے فرشتے نازل ہوئے تھے, اگر تم اپنی تلاوت جاری رکھتے تو وہ صبح تک رہتے اور لوگ انہیں دیکھ لیتے, سبحان اللہ. تو فرشتے بھی سنتے ہیں آپ کی قیام اللیل کی تلاوت, ایک سکینت نازل ہوتی ہے. کیونکہ دن میں انسان بہت سارے کاموں میں بزی ہوتا ہے, ڈسٹریکشنز ہوتے ہیں اور ہر کام کی فکر ہوتی ہے کہ ابھی یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, یہاں جانا ہے, وہاں جانا ہے, لیکن قیام اللیل دراصل ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے جس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے. شرح بن ہانی کہتے ہیں کہ بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رات کی گھڑیوں میں کم سوتے ہیں اور اللہ کو زیادہ یاد کرتے ہیں. اس سے اصل میں آپ دیکھیں عبادت, یعنی ایک آپ فوکس ہو جاتے ہیں عبادت کے لیے, یکسو ہو جاتے ہیں اور قرب حاصل کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا, تقویٰ آپ کو ملتا ہے, ایک احسان کا لیول ہوتا ہے, اصل میں اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے الحمدللہ. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو ہر وقت اویلیبل ہے آپ کے لیے, آپ جس وقت بھی پکاریں گے وہ آپ کی پکار سنتا ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تو صفت ہے, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے, لا ینام ولا ینبغی نام, کہ نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اس کو اونگ آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہر رات اترتا ہے, تو اب ہم اللہ سے محبت کا ثبوت کیسے دے سکتے ہیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے لیے رات میں سجدہ کریں, اس کے آگے جھکیں, اور یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے اصل میں. سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات اترتا ہے اور ہر محبوب اپنے محبوب کے ساتھ رات گزارتا ہے. میں مجھے جس سے محبت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے, تو میں نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ رات گزارتا ہوں, میری آنکھیں جنت سے ٹھنڈی ہوتی ہیں. یہ اللہ سے محبت کی نشانی ہے, مغفرت کا ذریعہ ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بالاسحارہم یستغفرون, کہ وہ رات کی آخری گھڑیوں میں یعنی صبح صبح کے وقت اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے کہ میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں, حالانکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ علم ہوتا ہے, لیکن وہ فرشتوں کو بتانے کے لیے اور خوش ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں, تو فرشتے بتاتے کہ وہ مغفرت مانگ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم گواہ رہنا, میں نے ان سب کو معاف کر دیا, سبحان اللہ. تو قیام اللیل گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے قرب کا ذریعہ ہے, اللہ تعالیٰ سے محبت کا ثبوت ہے, اور ہمیں غافلین میں شمار نہیں ہونا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں میں شمار ہونا ہے. اور یہ ہر دور کے جو صالحین تھے, ہر انبیاء کی امت کے صالحین تھے, ان کا یہ معمول رہا ہے. تو ہم بھی امت محمدیہ ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہیں ہم لوگ, لہٰذا ہمارا بھی یہ معمول ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رات کی آخری گھڑیوں میں پکارتے رہیں. تو یتلون آیات اللہ آناء اللیل وہم یسجدون, تو اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں. اگلا ان کا کام کیا ہے, یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین, سبحان اللہ. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو خود یہاں پر بتا دیا کہ وہ کون لوگ ہیں. یعنی یہ بھی بات ہم جانتے ہیں کہ جو عمل کی قبولیت کے لیے جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں, کہ ایمان, اخلاص اور سنت رسول کے مطابق ہو. ایمان کے بغیر کوئی بھی کام قابل قبول نہیں ہے, یہ بات ہم سب جانتے ہیں. ایمان ہوگا تو ہی کام, نیک عمل قابل قبول ہوں گے. دوسری شرط ہے اخلاص, اور تیسری شرط ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو. تو جو لوگ بھی ایمان اور عمل صالح کریں گے ان کے لیے ان کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے سند فراہم کرتا ہے کہ وہ صالحین میں سے ہوں گے. تو آخرت پر ایمان ہی دراصل انسان کو یہ سب کام کرنے پر اکساتا ہے. یعنی وہ کیا چیز ہے, یعنی وہ کیا موٹیویشنل کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, ہو سکتی ہے بات یا چیز جو آپ کو یہ کام کرنے پر اکساتی ہے, وہ ہے آخرت کے دن اللہ تعالیٰ سے ملاقات, یا آخرت کے دن پر یقین کہ آپ کو اٹھایا جانا ہے اور آپ کو وہاں پر اپنی زندگی کا سارا حساب کتاب دینا ہے. تو یہ چیز انسان کو پھر دنیا میں نیک کام کرنے پر اکساتی ہے, ایمان, عمل صالح, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, اور یسارعون فی الخیرات. آپ دیکھیں یہاں پر سرعہ کا لفظ آیا ہے. سرعت ہم آگے اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں, جب یہ آیت آئے گی وہاں پر بھی آئی ہے یہ آیت, تو وہاں میں اس کی ڈیٹیل آپ لوگوں کو بتاؤں گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو. لیکن یہاں پر بس آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے, بھاگ دوڑ کر نیکی کے مواقع کو قبول کرنے والے یا حاصل کرنے والے, اویل کرنے والے لوگ, یعنی جن کے سامنے دو آپشن آتے ہیں. جیسے کوئی آپ سے پوچھتے کہ اچھا بھائی یہ فلاں کام کرنا ہے, کون کر دے گا, اب سب سے پہلے کون ہاتھ اٹھاتا ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کے کام میں دوڑ دھوپ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ سارے اونا سرعت کرنے والے, سرعت کے ساتھ جلدی سے نیک کام کو ایکسپٹ کر لینے والے کہ ہم کریں گے, ہمارے حصے میں یہ خدمت آئے. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں جو خیرات کے کاموں میں, خیر کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں. آپ دیکھیں ہمارے پر خیرات کو کتنا برا لفظ سمجھا جاتا ہے. ایکچولی خیرات مطلب نیکیاں ہی ہوتے ہیں, اس کے معنی نیکیوں کا ذخیرہ کہہ سکتے ہیں آپ جس کو. اب جیسے جو ہمارے دروازے پر جو لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں فقیر وغیرہ, تو ہم کہتے ہیں اس کو خیرات دے دو. ایکچولی ہم نے خیرات کا لفظ کچھ اور معنی میں لے لیا کہ کسی مانگنے والے کے ہاتھ پہ پیسے رکھنا وہ خیرات ہے. نہیں, اسلام میں اس کا بہت وسیع معنی ہے, بہت خوبصورت معنی ہے. اور سورہ بقرہ کی تو ایک آیت ہے, اس میں تو یہی اس کے بارے میں بتایا گیا کہ کیا ہے یہ کام, نیکی کے کام جو خیرات کے کام ہیں وہ کیا ہیں, بہت سارے کام ہیں وہ. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, ہر نیکی کے کام کو آگے بڑھ چڑھ کر قبول کرتے ہیں, بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں, نیکی کے ہر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور جب بھی ہو سکے فوراً نیکی کر لیتے ہیں. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ وہ نیکی کی شدید رغبت اور خواہش رکھتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ اس کے فائدے, اس کے ثمرات کیا ہیں, وہ اسے خوب واقف ہیں. یہ لوگ جن کی تعریف اللہ تعالیٰ نے ان عمدہ صفات اور عظیم عمل کے ساتھ کی ہے, من الصالحین, یہی نیک لوگوں میں سے ہیں, یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے. انہیں اللہ تعالیٰ اپنی بخشش کے سائے میں لے گا اور انہیں اپنے فضل اور احسان سے نوازے گا, سبحان اللہ. اور یہ جو کچھ بھی بھلائیاں وہ کریں, تھوڑی ہو یا زیادہ, ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی. یکفرو ہو, ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی, انہیں ثواب سے محروم نہیں رکھا جائے گا, بلکہ ان کے اعمال کا انہیں بھرپور اور مکمل ثواب دیا جائے گا, بلکہ اس سے بھی زیادہ. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو جتنا چاہے بڑھا دے ثواب کو. لیکن کیا چیز ہونی چاہیے؟ کہ دل میں ایمان ہو, اخلاص ہو, تقویٰ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے, اس سے مراد یہی ہے کہ وہ متقین کی نیکیوں کو ہی قبول فرمائے گا. اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگاروں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 ہے. تو پھر اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ کہ نیکیوں یا نیک اعمال کی قبولیت کس کے ساتھ مشروط ہے؟ ایمان, عمل صالح, اخلاص اور تقویٰ پر. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جب آپ کوئی بیج بوتے ہیں, کھیتی لگاتے ہیں, بیج بوتے ہیں, فصل اگاتے ہیں, یا کوئی بیج ڈالتے ہیں کوئی بھی پودا گرو کرنے کے لیے, تو اگر آپ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے جس کی بنا پر وہ پودا پروان چڑھے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ وہ پودا یا وہ کھیتی سوکھ جائے گی, بارآور نہ ہوگی. اسی طرح سے اللہ اور آخرت پر ایمان اور خلوص نیت, یا جو بھی کام آپ کر رہے ہیں خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے کریں تو یہ قبولیت کی شرائط ہیں اصل میں. اور رسول اکرم کی اتباع بھی ضروری ہے، یعنی جو کام بھی آپ کریں گے طریقے نبی کے مطابق کریں گے، اس کے علاوہ نہیں. ایون صدقہ و خیرات بھی اگر آپ دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی گائیڈنس میں ہی دیں گے، یا ان کی بتائی ہوئی ہدایت کے مطابق ہی ادا کیا جائے گا. اگر کوئی چیز اس میں موجود نہ ہوگی یعنی مفقود ہوگی تو پھر وہ آخرت میں کچھ فائدہ نہ دے گا. تو سبحان اللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بیان کی ہے جو اہل کتاب میں سے چند لوگ تھے، لیکن الحمدللہ ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی تھیں، یعنی وہ تمام کام کرتے تھے جو ایک امت مسلمہ کے ذمے فرض ہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، نیکیوں میں سبقت لے جانا، نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرنا، نیکیوں میں جلدی کرنا، اور اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رات کی گھڑیوں میں نمازیں پڑھنا، اللہ تعالی کی آیات پر غور و فکر کرنا. تو یہی لوگ صالحین میں سے ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ سورہ نساء میں ہم جو پڑھتے ہیں کہ کون کامیاب لوگ ہوں گے، کون لوگ ہوں گے جو انبیاء، صدیقین، شہداء کا درجہ پائیں گے، من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین و حسن اولئک رفیقا، یعنی یہی ساتھی ہوں گے اصل میں سبحان اللہ ایک دوسرے کے. تو صالحین بھی انبیاء کے ساتھ ان کے صحبت میں رہیں گے، کتنا بڑا درجہ ہے آپ دیکھیں صالحین کا. تو اللہ کے رسول نے بھی حدیث میں یہی الفاظ ارشاد فرمائے ہیں کہ قیام اللیل دابت الصالحین، کہ پچھلی امتوں کے جو صالحین تھے ان کا بھی یہ معمول رہا ہے کہ وہ قیام اللیل کیا کرتے تھے، رات کی نماز پڑھا کرتے تھے. وما يفعل من خير فلن يكفره والله عليم بالمتقين، تو جو بھی کچھ وہ کریں گے خیر کے کاموں میں سے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اس کو ضرور لوٹایا جائے گا اجر کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے متقین کو. اب یہاں پر تھوڑا سا ہم تقوی کو دیکھ لیتے ہیں کہ انہیں تقوی والوں کی ہی نیکیاں قبول ہوتی ہیں. تو تقوی والے لوگ کون ہیں؟ اور تقوی کا روٹ آپ جانتے ہی ہوں گے، آپ لوگ، آپ کو بتایا گیا ہوگا تقوی واو قاف یا سے نکلا ہے. کیا ہوتے ہیں اس کے معنی؟ واقعہ. اور قرآن میں صرف یہ ایک لفظ سے ہی، یعنی ایک لیٹر سے ہی اس کے معنی پتہ چلتے کہ ایک لیٹر ہے یہ، لیکن اس کے پورے معنی بنتے ہیں. آپ دعا پڑھتے ہیں دیکھیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار. قنا، تو قاف زیر قی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وقنا عذاب النار، اور بچا ہمیں آگ سے. تو واو قاف یا اس کا روٹ ہے تقوی کا، اور واو اور یا دونوں حروف علت ہیں تو وہ گر جاتے ہیں، ڈراپ ہو جاتے ہیں، تو صرف قاف زیر قی بچتا ہے، ہے نا؟ اور اس کے معنی ہوتے ہیں قاف زیر قی، بچنا، بچانا. تو تقوی پھر کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ کی پسند، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں کو انجام دینا، یہ تقوی ہوا. تو بات آئی آپ کے سمجھ میں؟ جی ہاں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرنا یا برے کاموں سے بچانا، یہ تقوی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچنا، یہ تقوی ہے اصل میں. ہم سمجھتے کہ تقوی دراصل کوئی ایک ظاہری کچھ حلیہ ہوگا، ظاہری کوئی چیزیں ہوں گی کہ اچھا، بہت اچھا ساتر لباس پہنے، سر پہ دوپٹہ ہو، اور بہت ہی مسکین سی صورت بنی ہو. تو نہیں، یہ تقوی نہیں ہے. اور نہ ہی یہ تقوی ہے کہ لمبی داڑھی ہو اور اونچا پیجامہ ہو، نہیں، یہ بھی تقوی نہیں ہے. ہاں، یہ ظاہری چیزیں کچھ ہو سکتی ہیں، لیکن اصل تقوی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنا، یا اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی نافرمانیوں سے بچنا، یہ تقوی ہے. جی ہاں، تقوی دل میں ہوتا ہے ویسے. تو آپ دیکھیں کہ جو قرآن کی آیتیں، اگر آپ روزانہ ان آیتوں کو غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، تدبر کے ساتھ پڑھیں، اس میں سوچ بچار کرتے رہیں، تو آپ دیکھیں یہ آیتیں آپ کو اپنی روز مرہ کی زندگی میں کتنا آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں، یا کتنا آپ پھر برائیوں سے بچ سکتے ہیں الحمدللہ، اور نیکی کے کاموں میں آپ سبقت لے جا سکتے ہیں، جلدی کر سکتے ہیں. اور یہ نیکی کے کام کیا ہو سکتے ہیں؟ میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں تو ضرور بتائیں. کہ یہ یسارعون فی الخیرات، کہ یہ یسر جو ہے، یعنی وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یسارعون فی الخیرات، وہ کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، یا آگے بڑھ چڑھ کر نیکی کے موقع کو قبول کر لیتے ہیں. دیکھیں ہمارے خاندان میں ہی کتنی دفعہ ایسے مواقع آتے ہیں کہ کسی کو کچھ چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور کوئی پریشان حال ہوتا ہے. سبحان اللہ، دیکھیں ہمیں حدیث میں کیا بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ اس بندے کی حاجت براری میں لگ جاتا ہے جو دنیا میں بندوں کی حاجت کے لیے کوشش کرتا ہے، توگہ دو کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے. اور اگر تم آج دنیا میں کسی ایک کی قربت کو دور کرو گے، یعنی جو کرب میں وہ مبتلا ہے، جو تکلیف میں وہ مبتلا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہاری تکلیف کو دور کرے گا، سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم اگر تقوی والی زندگی گزارو گے تو ہم تم کو دنیا میں بھی حیاتن طیبہ عطا کریں گے، اللہ تعالیٰ تم کو نیکیوں والی زندگی دیں گے، سبحان اللہ. یعنی کتنے سارے فائدے ہیں تقوی کی زندگی کے، کتنے سارے فائدے ہیں اگر آپ تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں. اور یہ نیکیوں میں سبقت تھوڑی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے. آپ دیکھیں، ایون بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کوئی مدرسے میں ہیں، کوئی مسجد میں ہیں، کچھ نیچے کچرا پڑا ہے، ٹشو پڑا ہے، آپ آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیں، آپ نے مسجد کی صفائی کا کام کر دیا، سمجھے اللہ کے گھر کو صاف رکھنے کا اہتمام آپ نے کیا، یعنی آپ نے مسجدوں کو آباد رکھنے کا کام کیا. یعنی بہت سارے ایسے موقع راستے سے، جیسے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد سے آپ نکل رہے ہیں، کوئی بوڑھی خاتون ہے اور وہ چل نہیں سکتی، یا وہ سیڑھی سے اتر نہیں سکتی، لفٹ میں آپ کھڑے ہیں اور باقی دوسرے لوگ بھی کھڑے ہیں، وہ بوڑھے ہیں، آپ ہٹ جائیں اور ان کو راستہ دے دیں، ان کو جانے کا موقع فراہم کر دیں، کسی کا ہاتھ پکڑ کر ان کو نیچے اتار دیں اگر ان کو اترنے میں تکلیف ہو رہی ہو. تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں اصل میں. جی ہاں، لوگوں کے لیے راستہ بنا دینا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، ہینگر پڑے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پر زیادہ تر ہینگر پڑے ہوتے ہیں راستے میں، اور بعض اوقات اسے بہت بری طرح انسان گر جاتا ہے، پیر میں اٹکتے ہیں وہ، تو اگر آپ کو راستے سے وہ ہینگر ہی ہٹا دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ کوئی اللہ کا بندہ گر نہ جائے اسے، یہ بھی کیا ہوا، یسارعون فی الخیرات ہوا، اور آپ کی یہ چھوٹی سی نیکی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت زیادہ بڑے پیمانے پر لکھ دی جائے گی، جو آپ کے اعمال نامے میں بہت زیادہ وزن پیدا کر دے گی انشاءاللہ. تو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں اصل میں. کوئی تکلیف میں ہے، کوئی مشکل میں ہے، کوئی دو لوگ آپس میں ناراض ہیں ان کو ملوا دینا، کوئی تکلیف میں اس کی تکلیف کو دور کر دینا، اس کو تھوڑے سے سپورٹ کر دینا، اس کو یعنی ایسے اچھے جملے کہنا اس کو جس سے اس کا دل جو اداس تھا وہ خوش ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے امید اس کو بڑھ جائے، یہ بھی نیکی کے کام ہے. جی ہاں، وضو کے لیے پانی دینا، راستہ بنا دینا، ہمدردی ان کے لیے ہمارے دل میں ہمدردی ہونا، یہ سب نیکی کے کام ہیں اصل میں. تو پھر کیا کرنے کی کوشش کریں گے آپ لوگ؟ ان آیتوں سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ جو آج کی آیتیں ہیں وہ ہمیں کیا سبق دیتی ہیں، یا ہمیں جو قابل عمل پوائنٹ ہے وہ کیا ملتے ہیں اس سے؟ کہ ہم نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کریں. صالحین میں اگر ہم اپنا شمار کرنا چاہتے ہوں تو ہم کو ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، قرآن کی تلاوت، اس میں غور و فکر، رات کی نماز کا پڑھنا، قیام اللیل کا مطلب، اور خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنا، اور تقوی اختیار کرنا، یہ کام ہم کو کرنے ہوں گے. یہ قابل عمل پوائنٹ ہے. اور قابل توجہ کیا باتیں ہیں؟ یعنی جو غور و فکر والی باتیں ہیں وہ کیا ہوگی پھر؟ کہ ہم ان کاموں سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں. جیسے کہ جو اکثریت تھی اہل کتاب کی وہ کیا تھی؟ نافرمان تھی. تو ہم نافرمانی سے بچیں اللہ تعالیٰ کی. ان کاموں سے بچیں جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو. اور پھر ایک طرح سے ہم کو امت مسلمہ کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی پتہ چلتی ہے، کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے رہیں، لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں، نبی جی بالکل رسول اکرم کی سنت پر چلیں، نیک اعمال میں اضافہ کریں اپنے، بالکل جھوٹ اور غیبت سے بچنے کی کوشش کریں، چغلی سے بچنے کی کوشش کریں، دو لوگوں میں زبردستی فساد نہ ڈلوائیں، بلکہ اگر دو لوگ ناراض ہوں تو ان میں صلح کروا دیں. تو یہ قابل توجہ باتیں تھیں. اچھا، یہ بھی اپنے آپ سے آپ سوال کریں، کیونکہ یہ غور و فکر کا ایک نقطہ ہے جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہ رہی ہوں، کہ وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے مومن آج خیر کے کاموں میں جلدی نہیں کرتے، یعنی کیا چیزیں ان کے آگے رکاوٹ بنی ہوئی ہیں؟ جی ہاں، صلہ رحمی تو بہت زیادہ ضروری ہے. صلہ رحمی کریں اور دنیا کی محبت اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کریں، اور آخرت کی محبت اپنے دل میں بڑھاتے جائیں. جی، تو کیا چیزیں ہیں جو آج مسلمانوں کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہیں، کہ جس کی وجہ سے وہ خیر کے کاموں میں سبقت نہیں لے جاتے؟ یہی دنیا کی محبت ہی ہے، اور وہی والی بات ہے کہ سستی، کاہلی، یا پھر یہ ایک سوچ کہ بس ہم امت مسلمہ ہیں تو بخشے بخشائیں، تو ہمیں کچھ کرنے کرانے کی کیا ضرورت، بیٹھے بٹھائے ہم کو بس جنت مل جائے گی. یہ سوچ ہی انسان کو بہت سارے نیکیوں سے پیچھے رکھتی ہے. پھر تو اب اگر آپ لوگوں میں یہ سوچ، یہ اویئرنیس پھیلاتے ہیں کہ نہیں، آپ کو کچھ نیک عمل کرنے ہیں، خود جو کوشش کرنی ہے، جدوجہد کرنی ہے، تو یہ بھی آپ کے کس کام میں شمار ہوگا؟ یسارعون فی الخیرات میں شمار ہوگا. کہ آپ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں، ان کو نیکی کے کاموں پر اکسائیں، ان کو آگے بڑھانے کے لیے کوشش اور جدوجہد کریں.
جی بہت سارے لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے، یہ ہم جو کریں اپنی جگہ بس وہی صحیح ہے، تو یہ بھی مناسب نہیں ہے. انسان کے اندر عاجزی ہونی چاہیے اور ایمان کو ہمیں بڑھانا ہوگا تو نیک لوگوں کی صحبت ہم اختیار کریں گے، اور نیک عمل ہم جیسے جیسے انجام دیتے جائیں گے یقین جانیے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اور میں تو کہتی کہ صحابہ کی سیرت، یعنی سب سے زیادہ ایمان میں جو اضافہ ہوتا ہے وہ صحابہ کی سیرت پڑھنے سے ہوتا ہے، کہ جب ہم جانتے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ کیسے نیک کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، تو ہمارے دل کے اندر بھی وہ خیال اور وہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی وہ کام کریں. لہذا صحابہ کی سیرت بھی ہم پڑھتے رہیں تاکہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرن. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.